पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एतमाद का वोट लेने के ऐलान के बाद सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को तलब कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का रजाकाराना फैसला कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत अकलियत में तब्दील होने के बाद किया है, जब 3 मार्च को हिजब इख्तलाफ के उम्मीदवार ने सेनेट की जनरल नशस्त पर हुकूमत के उम्मीदवार को शिकस्त दी। हिजब इख्तलाफ ने कौमी असम्बली के बुलाए गए इस खसूसी इजलास के लिए अपनी हिकमत अमली का ताहाल ऐलान नहीं किया है। वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान से एतमाद हासिल करने के लिए कौमी असम्बली की कुल तादाद के निसफ अरकान से जायद यानी कम अज कम 172 अरकान का एतमाद हासिल होना चाहिए, बसूरत दीगर वह असम्बली से अपना एतमाद खो देंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट के इंतखाबात में इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख की शिकस्त के बाद जुमेरात की शाम कौम से खिताब करते हुए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मोरदे इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की तरफ से पैसे लेने वाली वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने उनके बकौल सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का मौका फराहम किया। इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के नतीजे में मुल्क की अखलाकी कदरों को नुकसान पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज से कौम के खिताब पर अपने रद्द अमल देते हुए कहा है कि हम किसी की खुशनूदी की खातिर आईन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। उनका कहना है कि हम किसी के दबाव में नहीं आए हैं और ना आएंगे। तज़ियाकारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब राय दी है, वगरना इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी करने का भी मजाज था। अपोजिशन कायदीन ने इलेक्शन कमीशन के बयान को खुशाइंद करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म से माफी मांगने का मुतालबा किया है, जबकि हुकूमती अमायदीन का कहना है कि NA-75 पर अगर रात के आखिरी पहर इकदाम किए जा सकते हैं तो बसद एहतराम गिलानी के बेटे की वोट खरीदने के वीडियो पर भी अगर उसी रात हंगामी मीटिंग कॉल होती तो आईन, इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत ताकतवर होती। पाकिस्तान में हाल ही में कोरोना वबा के फैलाव से बचाव के लिए नर्म की जाने वाली पाबंदियों के बाद कोरोना से अमवात और नए केसेस की रफ्तार में इजाफा देखा जा रहा है, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आने के खदशात जाहिर किए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने पाबंदियां नर्म करने में जल्दबाजी से काम लिया है। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया है कि पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन के लिए फिलहाल दोस्त ममालिक और बैन अल-अक़वामी डोनर्स पर ही इन्हिसार किए हुए हैं। भारत ने अमरीकी इदारे फ्रीडम हाउस की ताज़ा रिपोर्ट में उसे शहरी आज़ादियों के लिहाज से आज़ाद मुल्कों की फहरिस्त से निकालकर जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने पर सरकारी तौर पर ताहाल कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। ताहम हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट तैयार करने वालों के खुलूस पर सवाल उठाते हुए उसमें भारत के बारे में कही गई बातों को एक जानबदाराना मुताले पर मबनी जायजा करार दिया है। दुनिया भर में आज़ादी और जमहूरियत पर तहकीक करने वाले इदारे फ्रीडम हाउस ने भारत को आज़ाद मुल्कों की कैटेगरी से निकालकर जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया है। फ्रीडम हाउस ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में भारत की आज़ादियों के हवाले से गिरावट की वजूहात में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियों और इख्तलाफ राय के खिलाफ कार्रवाइयों का जिक्र किया है। जुनूबी एशियाई खित्ते में तकरीबन तमाम ममालिक कम आज़ाद दर्जे में शामिल हैं। भारत का हमसाया मुल्क पाकिस्तान पहले ही से शहरी आज़ादियों के हवाले से जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। जंगों से दोचार मुल्क अफगानिस्तान को गैर आज़ाद करार दिया गया है। म्यांमार, जहां फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, गैर आज़ाद मुल्क है। ताज़ातरीन रिपोर्ट में चीन पर मुख्तलिफ आज़ादियों के हवाले से कड़ी तनकीद की गई है। अमरीका में 6 जनवरी को कांग्रेस पर हमले के तनाजुर में कहा गया है कि अमरीका को अपनी जमहूरियत के दिफा के लिए मुख्तलिफ शहरी मेयारों को बहाल करना होगा और माशरे के तमाम तबकों के लिए अपने उसूलों पर कारबंद रहना होगा। खबरें खत्म हुईं।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ آپ کا میزبان قمر عباس شافی حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ صاحب، مشرق وسطی کی صورتحال بدستور پیچیدہ نظر آتی ہے، لیکن بعض حلقوں میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے جس سے امریکہ نکل آیا تھا، کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکل آئے گی، کیونکہ صدر بائیڈن اپنے اس خواہش کا بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایران کا موقف یہ ہے کہ امریکہ نے چونکہ خود ہی یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، اس لیے اب پہلے وہ ان پابندیوں کو ختم کرے جو اس معاہدے کے نتیجے میں پہلے ختم کی جا چکی تھیں اور جنہیں دوبارہ امریکہ کی سابقہ حکومت نے نافذ کر دیا تھا۔ ان حالات میں مشرق وسطی میں بظاہر کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ رہی اور ایک تعطل کی صورت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے بارے میں بھی پالیسی کے حوالے سے امریکی موقف میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ مشرق وسطی میں امریکی پالیسی کے لیے کیا متبادلات موجود ہیں اور خطے کے ممالک اس بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ امریکہ کی نئی پالیسی ایران کے حوالے سے کیسی ہے اور کس سمت جا رہی ہے، اور کیا امکانات ہیں کشیدگی میں کمی ہونے کے اس خطے میں؟
یہ توقعات بھی جاری تھی کہ مشرق وسطی میں تبدیلیاں آئیں گی اور جس قسم کی وہاں پہ حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی، اس سے امریکہ پیچھے ہٹے گا اور ایک مختلف نوعیت کی خارجہ پالیسی سامنے نظر ہمیں آئے گی، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ سعودی عرب کی طرف اور پھر افغانستان کی طرف اور پھر یمن کا مسئلہ، عراق اور سیریا وغیرہ۔ لیکن جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں اور صدر بائیڈن کی جو وہ چاہتے تھے جس طریقے کے ساتھ اور جس پھرتی کے ساتھ یا تیزی کے ساتھ معاملات طے ہوں، وہ اس طرح ہو نہیں رہے۔ ایک تو اس میں ڈومیسٹک فیکٹر بہت زیادہ شامل ہے کی ایک نظر اس طرف بھی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی خاصی تعداد سینٹ میں ہے اور کانگریس میں تو ہاؤس میں بھی ہے، وہاں سے ان کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، علاقے کے اپنے معاملات اور اپنے جو حالات ہیں وہ بھی، اور اگر ایران کی کو دیکھ لیجیے، دونوں چاہ رہے ہیں، ایران بھی چاہ رہا ہے اور صدر بائیڈن کا امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ یہ واپس نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی 2015 کی، اس کی طرف واپس لوٹ جائیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ یورپین یونین بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے اور انہوں نے بلکہ دعوت دی دونوں کو، امریکہ کو اور ایران کو۔ امریکہ کو تو دعوت دی ایز اے گیسٹ کہ وہ وہاں پہ آپس میں آئیں، جو یورپ کے کسی بھی شہر میں، جنیوا میں یا ویانا میں، وہاں پہ وہ بات چیت شروع کریں۔ لیکن ایران کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ سیکشنز جو لگائے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور پھر ہم اس چیز پہ غور کر سکتے ہیں، یہ بات چیت کی۔ اور امریکہ نے چونکہ یہ چھوڑا تھا معاہدہ، جو اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ معاہدے کو واپس اس میں شامل ہوں اور پھر ہم حالات کو ہم وہاں پہ لے جائیں جہاں سے صدر بائیڈن نے کو ختم کیا تھا۔ تو اس لیے اس میں دونوں جو فریق ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ پالیسی بنا رہے ہیں، اور دونوں یہ پریشر دے رہے ہیں کہ کئی ڈومیسٹک جو ان کی وہاں پہ دوسرے فریق ہیں، وہ ان کو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنسیڈ کر رہے ہیں یا کمزوری وہاں پہ دکھا رہے ہیں۔ ایران میں بھی مئی میں الیکشن ہونے والے ہیں، صدارتی انتخابات وہاں پہ ہونے والے ہیں، اور وہاں پہ بھی مختلف دھڑے ہیں جو ان کے مختلف خیالات ہیں۔ امریکہ میں انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک پریشر رہتا ہے کہ امریکہ اس طرح کی پالیسی نہ بنائے جس سے اس کی کمزوری ظاہر ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی شروع میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دونوں ممالک کے چاہ رہے ہیں کہ دوسرا پہلے کنسیڈ کرے, لیکن اس میں امید ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یورپین یونین بھی اس میں شامل ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ چین اور اس کو بھی چین اور روس کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے اور بات چیت کو آگے بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ ایران کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں تو آئیے بات شروع کیجیے اور پھر بہت سی چیزیں اس میں طے ہونے کے امکانات ہو جائیں.
ڈاکٹر فاروق استاد, بحیثیت ایک تجزیہ کار اور ایک مشرق وسطی کے امور کے ماہر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے پاس, امریکہ کے پاس اور ایران کے پاس, اس صورتحال میں کیا چوائسیز ہیں؟
چوائسیز دونوں کے پاس یہی ہیں کہ ان کو دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں اور ایک لچک دکھانی ہوگی ویسے بھی. لیکن جو ہمیں ایک نظر آتی ہوگی کرن وہ یہ ہے کہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ 2015 کا جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ واپس جایا جائے. اب کن شرائط پہ جایا جائے, اس میں کیا تبدیلی کی جائے, جو پہلے طے ہو چکا ہے اس میں اس کو وسعت دی جائے یا نہ دی جائے, کیونکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ہم جو ایران کا میزائل پروگرام ہے اس کو بھی زیر غور لائیں گے, جو ایران کی حکمت عملی ہے مشرق وسطی کے دوسرے ممالک میں اس کو بھی ہم شامل کریں گے. تو یہ تو ایران چاہے گا کہ یہ صرف نیوکلیئر کے اوپر ہی بات ہو اور دوسری اگر معاملات میں بات ہونی ہے تو اس کے لیے فورم علیحدہ ہونا چاہیے. میرا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایران میں بھی صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ وقت لگے گا, لیکن خواہش دونوں کی ہے, جو کہ سب سے ضروری تو یہی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز پہ راضی ہو جائیں یا آپ کو چاہیں. اب وہ اس کو حاصل کیسے کیا جائے اس میں مشکلات آ رہی ہے. جو آبجیکٹو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ واپس جائیں جوہری معاہدہ 2015.
مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی جب خارجہ پالیسی کا مسئلہ آتا ہے تو اسرائیل اور سعودی عرب ایران کے حوالے سے دو ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے امریکہ کے پاس چوائسز محدود ہو جاتی ہیں, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
جی, عام طور پہ ممالک کو پھر اپنا ہی قومی مفاد دیکھ کر خارجہ پالیسی بنانی ہوتی ہے. دوسروں کے چاہے جس قسم کے بھی عزائم ہوں یا جس قسم کی بھی ان کی پالیسی ہو, کیونکہ ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسی بناتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ملک کے ساتھ آپ تعلقات بنائیں تو آپ کی نظر یہ بھی ہو کہ دوسرے اس کو کیسے دیکھے گے. کسی حد تک تو ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے ممالک کے لیے اپنی پالیسی جو ہے اس کو اس میں ایسی تبدیلی کریں جس میں آپ کا جو قومی مفاد ہے وہ پورا نہ ہو رہا ہو. سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے تو شروع میں تو ہمیں یہی نظر آیا اور ابھی بھی یہی آ رہا ہے کہ صدر بائیڈن ٹھیک ہے, ان کو اپنا ایک فریق سمجھتے ہیں مشرق وسطی میں اور وہ رہے بھی ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا جو لیوریج جس طرح صدر ٹرمپ کے اوپر تھا اور جس طرح صدر ٹرمپ کو دونوں ممالک کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی بنا رہے تھے وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ یہاں پہ یہی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تو تعلقات اچھے رہیں گے, لیکن اگر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑے, جوہری معاہدہ کرنا پڑا, تو اس سے امریکہ پھر پیچھے نہیں ہٹے گا. اور یہاں پہ یہ میں بات یہ کہوں کہ صرف جوہری معاہدہ نہیں ہے, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے معاہدہ ہوا ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے اور اس حد تک بہتر ہوئے کہ ایران نے 100 پوائنٹ طیارے جو مسافر طیارے ہیں ان کا بھی آرڈر پلیس رکھ دیا تھا, یعنی کہ جو کمرشل تعلقات ہیں ان میں بھی پیش رفت ہونا شروع ہو گئی تھی اور اوور ہال بھی پیش رفت ہونا شروع ہو گئی تھی تعلقات میں, یعنی وہ نارمل معاملات کی طرف جا رہے تھے. تو اس لیے امریکہ یقیناً یہ چاہے گا کہ ईरान के साथ ऐसे ताल्लुकात हो जिससे उनके ऊपर एक जो प्रेशर है वो कम हो और मशरक वस्ता में एक किस्म की स्टेबिलिटी आए। और अगर कोई दूसरा मुल्क चाहता है कि वहां पे लड़ाई ही जारी रहे हर वक्त और उससे वो फायदा उठा कर कशीदगी से अमरीका से अपनी बातें मनवा सके, मेरा ख्याल है उसका वक्त अब गुजर चुका है।
रीजन में सऊदी अरब के जो मफादात हैं खास तौर पर यमन के हवाले से, उस सिलसिले में अमेरिका की पॉलिसी को आप किस अंदाज से देखते हैं?
जहाँ तक यमन का ताल्लुक है उसमें तो हमें वहाँ पे काफी दो टोक अल्फाज में सदर बाइडेन ने एक तकरीर में भी स्टेट डिपार्टमेंट में जो उन्होंने पहले की, उसके बाद भी जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज आते रहे, जो बयान आते रहे, मैं तो अमरीका इसी तरफ जा रहा है कि वहाँ पे कुछ तस्वीर हो जाए और अकवाम मुत्तहिदा इसमें ज्यादा दखल दे और सारे जो फरीक है उनको एक जगह पर बिठाया जाए और उनसे बातचीत की जाए और यमन का जो हल है वो लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से, डिप्लोमेसी से ही वो हल किया जाए। और अब ये बात यहाँ पे थोड़ी सी आगे निकल चुकी है सिर्फ यमन से, क्योंकि अब सऊदी अरब के ऊपर भी एक प्रेशर है और जैसे कि अभी हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई यहाँ पे अमरीका में जिसमें जो क्राउड प्रिंस MBS को जिम्मेवार ठहराया गया है कतल का, और उसके ऊपर उनके ऊपर तो नहीं बल्कि जो उनके साथी हैं उनके ऊपर सेंक्शन भी लगाए गए। और उसके बाद एक और जो कदम उठाया ईद के दिन ही वो उसमें सऊदी अरब से अमरीका ने जब कहा कि वो इलीट अपना यूनिट जो कि रैपिड इंटरवेंशन फोर्स उन्होंने बनाई हुई है जिसमें वो अपने मुखालफीन को के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनको वो डिस्बैंड कर दें, यानी उसको खत्म वो कर दें, एक बहुत बड़ा डिमांड है। और ये सऊदी जो इंटरनल डोमेस्टिक मामला है उसमें अमरीका का डिक्टेशन एक किस्म की आप समझे हो रही है। और दूसरा जो मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी बात है वो जब अब इसी को ईद को ही अमरीका ने सऊदी अरब को कहा कि वो अपने जो अंग्रेजी का वो लफ्ज है कि इंस्टीट्यूशनल सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स करे, मतलब ये है कि अक्रॉस द बोर्ड यानी तमाम जो अपने अदारे हैं उसमें रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स फिर क्या होंगे, आईन वहां पे आए आजादाना वहां पे पार्टी को इजाजत हो काम करने की, मुंतखब पार्लियामेंट हो, तो यही रिफॉर्म कह सकते हैं वो। और फिर प्रेस की आजादी हो और अपने मुखालफीन के ऊपर जेलों में ना डाला जाए, ये एक मेरा में ऐसे डिमांड है जो सऊदी अरब को पूरे करने में बहुत दुश्वारी होगी और ये कशीदगी का बायस भी रहेगा। जब इस किस्म की बात हो तो फिर अमेरिका का और यमन के साथ जो पहले एक सदर ट्रंप के जमाने में था जिस तरह सदर ट्रंप पूरी तरह को सपोर्ट करते उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो बिल्कुल हालात जो है वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब अमरीका अपने मफाद को देखकर सदर बाइडन अपने मफाद को देखकर यमन में कोई भी हकमत अमली इख्तियार करेगी।
शाम में प्रो ईरानियन मलेशिया पर जो अटैक हुआ है अमेरिका की जानिब से वो किस तरह प्ले आउट करेगा इस ओवरऑल सिचुएशन में?
देखिए जो शाम में मैं तो ये कहूंगा महदूद एक्शन लिया गया अमेरिका की तरफ से, वो एक अटैक से ज्यादा इसको हम क्या देखें, क्योंकि ये इराक के बॉर्डर के ऊपर हुआ और ये अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि ये यूनिट जो प्रो ईरानियन है ये जिम्मेवार है इराक में अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर हमला करने का, इसलिए हमने उसका पता ले लिया। एक कैजुअलिटी हुई, चंद लोग जख्मी हुए और जो असल इनके मकाम थे उसको अमेरिका ने नजरअंदाज किया, वहां पे बर्फबारी नहीं की। मेरे ख्याल में ये एक पैगाम था ईरान के लिए भी कि हम आपसे बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन जहाँ पे अगर हमारे मफाद के ऊपर जंग पहुंची, यहाँ पे हमला हुआ, यहाँ पे ये खास तौर पे, फिर हम उसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, तो उससे आगे बढ़कर फिर हम आगे बढ़े और बातचीत करें। मेरा ख्याल है वो ईरान ने भी इसको इसी इसी गहराई में इस सारी चीज को किया, उन्होंने कोई इसका इशू नहीं बनाया, ना ही उन्होंने कोई ऐसी शरारत लगाई, ना ही ये कहा कि उसकी वजह से हम अमेरिका से बात नहीं करना चाहते।
अच्छा, ईरान के इलेक्शन के बाद क्या आप समझते हैं कि ईरान का स्टैंड जो है तब्दील हो सकता है मुमकिन तौर पर?
मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में ये इशू बनेगा, तो जरूर बनेगा, पहले भी इस किस्म की चीजें आती रही हैं, उसमें एक धड़ा कहेगा कि हमें अमरीका के ऊपर, ये असल में ट्रस्ट की बात है, ڈائٹ کو یہی کہے گا کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا روس کے ساتھ اور آپ اس پہ قائم رہے، لیکن امریکہ کا ایک صدر آیا دوسرا اس نے اس کو ختم کر دیا، تو ہم آئندہ بھی کیسے ان کو بڑے اعتماد کریں؟ تو اس میں دوسرا گھڑا یقیناً یہ کہے گا بھی ہماری مفاد میں ہے، اس سے سینکشن ہماری ہٹیں گے اور ہم اس پہ اپنے جو اقتصادی ترقی ہے اس کو آگے بڑھا سکیں گے، اس میں ٹو اینڈ فرو بحث ہوگی میرا خیال ہے، لیکن ایرانیوں کو یہ ہمیں داد دینی پڑے گی کہ وہ ڈپلومیسی میں بہت ماہر ہیں اور جس طریقے سے وہ بچ کے اتنے پریشر میں 1980 کے بعد وہ نکلتے آئے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ معاہدہ بھی امریکہ سیوکیٹ سے بات کرنی بھی ایک سٹیج پہ ناممکن تھی، تو اس لیے وہ ریئل پالیٹکس جو ہوتی ہے یا اپنا قومی مفاد ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی اس طرح آئے گا وہ اس کو سامنے رکھے گا، اگر امریکہ کی طرف سے لچک ہوئی جو لگ رہا ہے کوئی وجہ ہے کہ نہ ہو، چونکہ اس میں یورپینس نے کبھی چھوڑا بھی نہیں تھا اس معاہدے کو، نہ ہی چین نے روس کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ اس پریشر میں آ کے اور جب ان کی نیت بھی یہ ہے امریکہ کی کہ ہم اس میں واپس آئیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس طرف ہی ہمیں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ بات آگے بڑھے گی اور جو 2015 کا معاہدہ ہے اس کی طرف ہی دونوں ممالک جائیں۔
مشرق وسطی کا آنے والے دنوں کا نقشہ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کشیدگی کم ہوگی،
یہ اس میں ایشو بائی ایشو کی بات ہوگی، جیسے شام کا علیحدہ ہے، اس میں عراق علیحدہ ہے، یعنی ان میں کوئی آپس میں یہ ربط نہیں ملے ہوئے نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر وہ اثر انداز اس طرح نہیں ہوتے، تو اس میں کچھ تو ایسے ممالک ہیں جس میں امریکہ نہ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ اپنا اس میں کوئی دخل دیں اس میں یا اس میں ایک فریق بنے، البتہ امریکہ اگر ایک آنےسٹ بروکر کے طور پہ آتا ہے اور اس میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو فلسطین کا مسئلہ، کیونکہ کہنے کو تو لگ تو یہی رہا ہے کہ اسرائیل نے کافی کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن یہ اندر ہی اندر سے جو آگ لگی ہوئی ہے یہ اس طرح ختم نہیں ہوگی، یہ جو ڈیسٹیبلائز ہی علاقے کو کرتی جائے گی، تو اگر صدر بائیڈن اپنے آپ کو ایک بروکر کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے یمن میں انہوں نے کیا، سب ایران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اور اگر وہ فلسطین کے معاملے میں بھی ایک پیش کچھ آگے چیز کو بڑھائے اور اسرائیل کے اوپر بھی زور ڈالے کہ وہ تصفیہ کرے کے ساتھ کسی طریقے سے ٹو نیشن تھیوری کی طرف وہ آگے بڑھے، معاملات کی طرف بڑھے، تو میرا خیال ہے اس میں امریکہ کی ہی کامیاب خارجہ پالیسی ہوگی جس میں زیادہ فائدے زیادہ ہوں گے تجارت کے ذریعے، کامرس کے ذریعے اور نقصان کم۔
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے بوسٹن یونیورسٹی میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم نے۔ عادل نجم صاحب، یہ فرمائیے کہ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی پالیسی کے جو خد و خال اب سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی پالیسی اس خطے میں کشیدگی کو کم کرنے میں کامیاب ثابت ہوگی؟
دو چیزیں اس میں میں کہوں گا جی۔ پہلی بات یہ کہ کم از کم حالیہ تاریخ میں مشرق وسطی جو ہے، مڈل ایسٹ جو ہے، وہ ہر امریکن پریزیڈنٹ کا، ہر امریکن صدر کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، کم از کم پچھلے 7-8 پریزیڈنٹ سے تو ایسا ہے، وہ اسی طرح وہ بائیڈن صاحب کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ مشرق وسطی ہے اور رہے گا، ایک چیز تو اس میں ہی ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا بہتری آنے کی کوئی صورت ہے، مجھے بہتری آتی بھی تو کوئی نظر نہیں آتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدتری آ رہی ہے، لیکن جو ایک تغیر اور جو ایک انسرٹنٹی ہے مشرق وسطی میں وہ قائم رہے گی، اس کی شکل بدل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی صدر کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہو کہ جس سے سب بھلا چنگا ہو جائے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ یقیناً جو مشرق وسطی میں جب ٹرمپ صاحب صدر بنے تو جو جس قسم کی تبدیلیاں انہوں نے کی وہ بہت گہری تھی، اور اب جو ہم بائیڈن صاحب کی طرف سے دیکھتے ہیں جو بیسکلی یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کو واپس رول بیک کرنا یا کچھ تبدیل کرنا, سعودی عربیہ میں یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہے, لیکن ان تبدیلیوں سے یہ سوچنا ہے کہ مشرق وسطی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے یا مڈل ایسٹ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک دم طرح بالکل اسٹیبل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہو. لیکن سب سے بڑا امتحان یہی ہے اور یہی رہے.
ایران نے یورپی یونین کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کے باوجود آنے سے انکار کر دیا بات چیت میں, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے سینکشنز اٹھائے جائیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکی صدر کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے, کیا چوائسز ہیں امریکہ کے پاس اس صورتحال میں؟
دیکھیے, ایک دو اس وقت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں جو مشرق وسطی میں, ایک تو سعودی عربیہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جو خشوگی کے قتل کی جو رپورٹ تھی اس کو شائع کر دینا, اور پھر اس میں جس قسم کے باتیں ہیں ولی عہد کے بارے میں سعودی عربیہ, اس کے بعد امریکہ اور سعودی عربیہ کا کیا تعلقات دیں گے. اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ایران سے بھی, اور ایران میں جو سوال ہے یقیناً سوال تو یہ ہے کہ ایران کی ایک ڈیل تھی جو اوباما صاحب کے زمانے میں ہوئی جب بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ, ایک طرح سے بائیڈن صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ڈیل باقاعدہ واپس نہیں آتی تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو. ایران بھی یہی چاہتا ہے. اس وقت ایران اور امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے تعلقات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو رائے عام ہیں ایون بائیڈن صاحب کی اپنی پارٹی میں, وہ یہ گوارا نہیں کرے گی کہ آپ بالکل ایک طرح سے جو ہے اس کو رول بیک کریں. تو وہ ایک طرح سے گیم چل رہی ہے, ایک ڈانس چل رہا ہے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی, جس کا میرے خیال میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ ڈیل جو ہے یا اس کے بہت سے جو شک ہیں وہ ایک طرح سے واپس آ جائیں گے, کیونکہ اس مسئلے میں ایران کے مسئلے میں ایران, یورپین یونین, امریکہ اور ایون روس تمام ایک ہی چیز چاہتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جے پی او اے سی تھی اگر وہ واپس نہیں آتی تو اس قسم کی کوئی اسٹیبلٹی آ جائے تاکہ ایران میں نیوکلیئر پاور ہو جانے کا جو خدشہ ہے وہ کم از کم اس وقت تک کچھ نہ کچھ کم رہے. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو پش بیک ہے وہ میرے خیال میں اس کو آپ نیگوشیشن ٹیکٹک سمجھیں, اس کو آپ پریشر ٹیکٹک سمجھیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈزنٹ وانٹ اٹ.
ایران کی طرف امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب اور اسرائیل دو بڑے فیکٹرز ہیں. اس رکاوٹ کو یا ان کی طرف سے جو مزاحمت کی جائے گی ان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے, اس کے کیا اثرات پڑیں گے امریکن پالیسی کے اوپر؟
دیکھیں, امتحان کی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے وہاں واپس آ جاتے ہیں کہ امتحان جہاں تک تو اسرائیل کا تعلق ہے, اسرائیل میں میرے خیال میں امریکن وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے اب ایک طرح سے واضح کر دیا ہے کہ جو تبدیلیاں کم از کم دارالخلافے کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کے زمانے میں آئی ان سے وہ واپس نہیں جائیں گے, اور اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ جا سکتے نہیں. جو سعودی عربیہ پہ امریکہ کی چینج ہے وہ بہت گہری ہے, چاہے وہ یمن کی جنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خشوگی رپورٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ولی عہد محمد بن سلمان کے حوالے سے ہو, سب سے بڑی چینج جو ہے وہ ہے امریکہ کی طرف سے. اور اس کا شاید ایک پس منظر یہ ہے کہ شاید سعودی عربیہ کی جو ایک اہمیت ہوتی تھی تیل کے حوالے سے, یقیناً ابھی بھی ہے, بڑا ملک ہے اور تیل کی سیاست میں بہت بڑا ملک ہے, لیکن اس کی اہمیت وہ نہیں رہی امریکہ کے لیے جو کبھی 70s میں, 80s میں, 90s میں یا ایون 10 سال پہلے تک ہوتی تھی. ایران کا اس سے تعلق یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے لیے اسرائیل بھی اور سعودی عربیہ بھی دونوں پش کرتے تھے امریکہ کو, ایک طرف سے ایران سے دو. تو ایران اگر یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا تو ایک طرف سے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ جو سعودی عربیہ امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں سرد مہری آ رہی ہے, وچ ایران وڈ پریفر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پہ ہاتھ پھولا رکھے. سو میرے خیال میں آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کا اثر کیا پڑے گا بیونڈ یہ کہنے کے, صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو تغیر ہے یہ آپ دیکھیں گے, یہ تینوں جو یہ ٹرائنگل آپ نے بتایا کہ سعودی عربیہ, ایران اور اسرائیل, تینوں حوالوں سے ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور کہاں پش بیک ہوگی, لیکن یہ جگلنگ کرنی پڑے گی بائیڈن صاحب کو تینوں ملکوں والے سے.
اس بارے میں مبصرین کے درمیان اختلاف رائے ہے کہ امریکہ کو مشرق وسطی میں سعودی عرب کی زیادہ ضرورت ہے یا سعودی عرب کو امریکہ کی خوشنودی زیادہ چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات ضرورت؟
بڑا اچھا سوال ہے. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں؟
جی بالکل.
میرے خیال میں ایک وقت تھا تقریباً تیس سال پہلے یقیناً شاید دس پندرہ سال پہلے بھی جب امریکہ کو سعودی عربیہ کی بہت اور اس کا تعلق تیل کی سیاست سے تھا اور خطے کی سیاست سے. اس وقت میرے خیال میں سعودی عربیہ کو امریکہ کی زیادہ ضرورت. اس وقت امریکہ کے پاس کم از کم انرجی کے حوالے سے دوسرے آپشن بھی ہیں اور ریجنل حوالے سے بھی سعودی عربیہ شاید اتنا اہم نہیں رہا جتنا پہلے تھا. جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہم نہیں ہے, لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے, اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے یہ ریلیشن شپ زیادہ ہے.
مشرق وسطی میں گزشتہ دور میں امریکہ کا جو اثر و رسوخ تھا وہ کم ہوا ہے, اور اس اثر و رسوخ کی کمی کو پر کرنے کی کوشش کی ہے روس نے. اب کیا آپ آنے والے دنوں میں مشرق وسطی میں روس یا چین کا کوئی زیادہ بڑا کردار دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, چین کے حوالے سے تو یقیناً چین کی کوشش یہ ہے قدرتی طاقت کے بطور کہ نہ صرف مشرق وسطی میں بلکہ تمام دنیا میں, چین جو ہے گلوبل پلیئر, تمام دنیا میں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. روس کا ہمیشہ سے مشرق وسطی میں ایک حد تک تعلق رہا ہے. یہ آپ ناصر کے دور میں چلے جائیں گے جب میں یا اس کے بعد لیبیا میں سونسوفر, تو ایک وہ جب سوویت یونین تھا تب سے رہا ہے اور رہے گا. لیکن پہلی میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر مشرق وسطی میں کوئی سپر پاور, میجر سپر پاور ہے تو وہ امریکہ ہی ہے. آج بھی اگر آپ کہیں کہ سب سے زیادہ کس کا اثر و رسوخ ہے, وہ امریکہ کا ہی ہے. اگر سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات بالکل ختم بھی ہو جائیں تب بھی امریکہ کا اثر و رسوخ بہت ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سعودی عربیہ حالانکہ ایک میجر پلیئر تھا لیکن وہ اونلی پلیئر نہیں, اور جو تعلقات امریکہ اور اسرائیل کے وہ اتنے گہرے ہیں باوجود اس کے کہ ڈیموکریٹس اس وقت لگتے ہیں کہ جیسے تعلقات نتنیاہو صاحب کے ٹرمپ سے تھے ویسے بائیڈن سے نہیں ہے, لیکن جو ایک سٹرکچرل الائنس ہے اسرائیل اور امریکہ کی وہ تو یقیناً بہت اہم ہے. دوسری طرف آپ ایجپٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مصر میں جو ہے جو امریکہ کی کا اثر ہے وہ بہت ہے. تو میرے خیال میں جو سعودی عربیہ والا مسئلہ ہے جو میں نے کہا کہ شاید امریکہ کو سعودی عربیہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس مشرق وسطی میں اور بہت سے پلیئر, اور آپ دیکھ رہے ہیں عراق جو ہے وہ تو بیسکلی امریکہ رن کرتا ہے, سیریا میں جنگ ہے لیکن عراق میں بیس ہے آپ کا باقی غلف ملکوں میں بیس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے امریکہ کا اثر مشرق وسطی میں کم ہو گیا ہے, میرے خیال میں وہ صحیح بات.
شام میں جو حملہ کیا ہے پرو ایرانین ملیشیا کے اوپر امریکہ نے, کیا وہ ایک فیکٹر ہوگا آئندہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کے ڈیٹرمنیشن میں؟
میرے خیال میں اگین بہت اچھا سوال. دیکھیں, جس دن یہ خشوگی والا ہے جو رپورٹ کی ذکر آیا اسی دن امریکہ نے یہ شام کا حملہ جس آپ بتا رہے ہیں اس کا یہ اسی دن ہوا. اس کا مطلب یہ کہ جو فورسز سپوزٹلی ایران سپورٹ کرتا ہے ان پہ امریکہ نے, تو ان اے وے میرے خیال میں بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اور ان کی پالیسی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یار ہماری ایک مشرق وسطی کی پالیسی ہے, ہر موو جو ہے وہ ایک ملک یا دوسرے ملک کے لیے نہیں. اور دونوں کو انہوں نے ایک ہی دن میسج دیا جو دو حریف آپ سمجھ لیں سعودی عربیہ اور ایران. تو ایران کا میسج میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم جے پی او اے سی پہ تو بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایران اور سعودی عربیہ, ایران اور امریکہ جو ہے وہ بہت گہرے دوستی ہوتے ہیں. ان اے وے بائیڈن صاحب کی میرے خیال میں کوشش یہی ہوگی کہ مشرق وسطی کو جتنا کم تنگ کرے وہ اتنا ہی بہتر ہے. لیکن مشرق وسطی میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ اس دلدل سے نکلنا جو ہے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. سو ان اے وے بائیڈن صاحب جو ہے دونوں طرف اپنی پالیسی واضح کرنا چاہ رہے ہیں. سعودی عربیہ کی طرف تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے ہیومن رائٹس کو بھی اہمیت دیں گے, اور ہم جو ہے وہ جو ایک پرسنل ریلیشن شپ تھی جیرڈ کشنر کی اور محمد بن سلمان کی وہ ڈیفائن نہیں کرے گی, ڈیفائن جو ہے امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات کرے گی. دوسری طرف وہ ایران کو بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم واپس اگریمنٹ میں شاید آ جائیں گے اور آنا چاہتے بھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے تاریخی مسائل ہیں ایران کی پالیسی کے ساتھ, ایران کی حکومت کے ساتھ اور ایران کی انٹرفیئرنس ان ادر کنٹری جو امریکہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ وہ غائب.
یہ گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عادل نجم.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
اور اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی, جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر راشد نقوی، امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن ایران شرائط عائد کر رہا ہے، کس انداز میں سوچ رہی ہے ایرانی قیادت اور کہاں جا رہے ہیں حالات؟
دیکھیں، ایران کے اندر جو ہے وہ رہبر انقلاب سے لے کے پریزیڈنٹ اور سپیکر تک تین جو بڑی شخصیات شمار ہوتی ہیں، تینوں کی طرف سے اس موضوع پہ اتفاق پایا جاتا ہے اور سب کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ خود اس معاہدے سے نکل چکا ہے، نکل گیا ہے اپنی مرضی سے، اسے خود واپس آنا چاہیے بغیر کسی شرط کے۔ ایک دوسرا یہ کہ اس معاہدے کی جو اصل روح تھی وہ تو سینکشنز تھی، پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں تو ختم کرنے کی کسی نے بات نہیں کی، نہ یورپی ٹرائیکا اس پہ آتی ہے، نہ امریکہ نے اس پہ بات کی ہے، تو ایران پہ پھر کیوں دباؤ بڑھایا جاتا ہے کہ وہ ایڈیشنل پروٹوکول پہ عمل کرے، وہ فلاں شے کو دوبارہ بحال کرے، اس نے معائنہ کاری کی جو بات تھی اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہاں پہ میڈیا بھی پورے اسی مسئلے کو اٹھا رہا ہے اور شخصیات اور اہم حکام کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ کے رویے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ظاہراً بیان بازی ہو رہی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں کہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک جو بائیڈن کا فیس بنا تھا، چہرہ یہاں پہ بنا تھا کہ وہ مذاکرات میں واپس آئیں گے اور ٹرمپ کی پالیسیوں سے جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے اور ایک نئے انداز سے مشرق وسطی، ایران اور خطے کو جو ہے وہ نئے انداز سے دیکھیں گے، تو وہ تقریباً پھر ایک دفعہ مایوسی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ خاص کر یہ جو شام پہ وہ کمال کے علاقے پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے، تو اس سے مزید اس موقف کو تقویت مل رہی ہے کہ پالیسی وہی چل رہی ہے اور کوئی وائٹ ہاؤس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما نہیں ہوئی۔
اچھا، یورپی یونین نے جو ثالثی کی پیشکش کی تھی مذاکرات میں، اس کو مسترد کرنے سے ایران کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
دیکھیں، وہ جو ان کی جو تجویز تھی نا، وہ تجویز ہی بڑی ناقص قسم کی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ سینکشنز کی بات نہیں کرتے کہ سینکشنز رہیں، آپ ایک غیر رسمی غیر سرکاری ایک اجلاس بلا کے اس کو امریکہ کو بھی بلا لیں اور کچھ چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ تو ایران کا موقف یہ تھا کہ ایک تو معاہدہ وہ ہے پہلے سے، اسی معاہدے کو سروائیو کرنا چاہیے، اسی معاہدے کو سامنے لانا چاہیے، اس میں امریکہ پہلے والی شرائط کے ساتھ واپس آئے، نہ اس میں ایجنڈے میں اضافہ کیا جائے، نہ اس میں کسی نئے رکن کو شامل کیا جائے، وہی معاہدہ ہو، وہی ایجنڈا ہو اور وہی اس کے جو شکے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو۔ یورپی یونین درمیان میں ایک شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے امریکہ کو بھی راضی کر لے اور ایران کو، ایران اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ بھئی ہم اپنے اس قدم سے جو ہم نے چار اقدامات اسٹریٹجک اسٹیپس لیے ہیں، جس میں یورینیم کی افزودگی کی بات کی ہے، جس میں وہ معائنہ کاری کی بات کی ہے، جس میں ایڈیشنل پروٹوکول کی بات ہے، اس سے ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ عملی قدم اٹھائے، سینکشنز ختم کرے اور معاہدے کا حصہ بن جائے۔ اب یورپ جو تجاویز دے رہے ہیں اس کے اندر امریکہ، ایران کو کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر سینکشن بھی ویسے کی ویسے رہیں، کسی شک پہ بھی عمل نہ ہو، تو پھر ایران خامخواہ جو ہے وہ یورپی یونین کا احسان کیوں ہو اپنے ذمہ؟
جب وہ امن کے لیے پیش رفت ہوتی ہے، پیش قدمی کی جاتی ہے، تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اگر امریکہ اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور ایران کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور مشرق وسطی میں امن کی صورتحال قائم ہو سکتی ہے اور کشیدگی کم ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت؟
جی، اصل میں ایران کو کوئی اعتماد نہیں رہا، نہ امریکہ پہ نہ یورپی یونین میں۔ دیکھیں آپ، پچھلے 2015 سے لے کے اب تک کوئی ایک بات بھی عملی ہوتی، کسی ایک شک پہ عمل درآمد ہوتا، کوئی چلے بینکنگ کا سسٹم بحال کرتے تھے، چلے ان کے تیل کی امپورٹ ایکسپورٹ والے مسئلے کو حل کرتے تھے، کوئی ایک علامت، کوئی نشانی، کچھ تو سائن دکھاتے نا۔ یہ تو وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں 2015 سے، ایک قدم ایران کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب امریکہ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، یورپی یونین نے کیا فائدہ اٹھایا، وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا۔ ایران کہتا ہے کہ ہمیں کیا ایڈوانٹیج ملا اس سے، ہمیں ہمارے کون سے مفادات پورے ہوئے ہیں کہ اب ہم دوبارہ اعتماد کریں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو، وہ تو اب کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں ہر موقع پہ دھوکہ دیا ہے، یورپی یونین نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ امید پہ رکھا ہے، کوئی عملی قدم نہیں کیا، اب ہم دوبارہ شامل ہو جائیں پھر 5 سال کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو، تو بہتر ہے ہم اپنے کم از کم اپنے اس پروگرام کو تو آگے بڑھائیں۔
جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ کشیدگی کم ہوگی، اب وہ امید کس حد تک برقرار ہے؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شام کے اندر حملہ ہوا ہے ابو کمال پہ، اور اس سے حالات پھر کشیدہ ہوئے ہیں، پھر عراق کے اندر جو امریکن فورسز کے خلاف کی باتیں چل رہی تھیں اس پہ بات تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ نیٹو فورسز نے کہا کہ ہم 8 ٹائم اضافہ کر رہے ہیں اپنی فورسز میں، تو یعنی وہ ایک چیز کو کم کرتے ہیں دوسری طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی صورتحال جسے کہتے ہیں نیٹ ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا، کوئی ایسا ایک منصوبہ جسے آپ کہیں کوئی ایک اسٹریٹجک پوزیشن بنتی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، امریکہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور امن کی صورتحال بحال ہو رہی ہے، اب عراق ویسی کی ویسی صورتحال ہے، شام کے اندر وہی صورت بن رہی ہے، اور یمن کے اندر امریکہ نے اعلان بہت کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی عملی کام یمن کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا، تو کوئی جسے کہتے ہیں نا کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ جو نظر بھی آئے، تو پھر شاید ایران کے اندر کوئی پالیسی میں تبدیلی آئے یا ان کی طرف سے بھی کوئی پیغام جائے کہ ہم ان مسائل پہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، اب تو بالکل جوں کی توں صورتحال ہے، کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔
سعودی عرب کے ساتھ تو کچھ دنوں پہلے ایسا تاثر مل رہا تھا کہ شاید کچھ معاملات کول ڈاؤن ہونے والے ہیں، وہ تاثر ہی تھا صرف یا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟
دیکھیں، اس پہ اس عنوان سے کئی لوبیز کام کر رہی ہیں، پاکستان کا بھی ایک اپنا ایک رول بن رہا ہے، اسی طرح عمان کا ایک اپنا رول بن رہا ہے، کچھ لوگ قطر کی بات بھی کرتے ہیں کہ جب سے قطر کے ان کے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، ترکی کے عنوان سے بھی ایک بات چل رہی تھی، تو ہے تو صحیح، ایک کوششیں تو ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لایا جائے، اور بالخصوص سعودی عرب تو اس صورت میں قریب آئے گا کہ جب امریکہ سے دور ہوگا، اب جو بائیڈن کی حکومت میں جب یہ جمال خاشقجی کے قتل کے عنوان سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، تو ممکن ہے وہ دباؤ ادھر سے پڑے، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ممکن ہے کوئی سعودی عرب کی طرف سے ریاض اس طرف آئے، لیکن یمن کا معاملہ بہت گرم ہے اور ظاہر ہے یمن میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ یمن پراکسی ہے ایران کی، تو اس لحاظ سے بظاہر مشکل بھی نظر آتا ہے، لیکن اگر یمن کے اندر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور خطے کے اندر اور بھی کچھ ایسی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور امریکہ اور سعودیہ کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں، تو پھر ایک امکان ہے کہ کچھ ان کی قربتیں بڑھے، لیکن بہرحال بظاہر ایسی کوئی کہتے ہیں خبر سامنے نہیں آ رہی ہے۔
اسرائیل نے جو کہا ہے اپنے جہاز پر حملے کے حوالے سے، اس کے بارے میں ایرانی میڈیا اور ایرانی حکام ظاہر ہے کہ تردید کر رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں یقیناً ایسی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے آئی ہے اب تک؟
اتفاق سے ایرانی میڈیا نے اس موضوع کو بالکل اہمیت نہیں دی، نہ اس کی تردید کے عنوان سے اور نہ ہی اس کی تائید کے عنوان سے، بہت ہی اس کو جسے کہتے ہیں ایک عام سا ایک معاملہ لیا گیا ہے، البتہ یہ بات تو ہے کہ ایران پہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، جب بھی کوئی مثلا ان کے فخری زادے کا مرڈر ہوا، اس سے پہلے کی جو مسائل ہیں، تو ایران کی طرف سے تو فوراً اسرائیل پہ فوراً الزام لگایا جاتا ہے اور اسرائیل کا بھی انداز ہے، تو اس لیے میرے خیال میں کہ اس کو کوئی اتنا سنجیدہ نہیں دیا جاتا، یہ جو ابھی اسرائیل کے اس واقعے اور اس عنوان سے جو ایران پہ الزام لگایا گیا، تو اس کو کم از کم یہاں کی میڈیا نے تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔
اچھا، کیا ان حالات میں آپ ایران کے حوالے سے مشرق وسطی میں روس کا اور چین کا بھی کوئی کردار دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، روس کا تو ہے، یعنی شام کے عنوان سے روس کا ایک اپنا رول بن رہا ہے، بن چکا ہے، اور کچھ پچھلے جو عراق کے پرائم منسٹر تھے وہ تو کافی رشیا کے قریب چلے گئے تھے، اور شاید ان کی تبدیلی کی ایک وجہ یہی ہے کہ عادل عبد المہدی کو جو ہٹایا گیا تھا، تو اس کے یہ کہ رشیا سے تعلقات زیادہ قریب جا رہے تھے، تو اب انہوں نے کاظمی کو اس کے ساتھ ریپلیس کیا ہے، تو یعنی شام کے اندر تو واضح ہے، عراق کے اندر بھی اس کے روٹس ہیں، باقی چائنا کے عنوان سے تو چائنا تو آئندہ کا جسے کہتے ہیں وہ چائنا ہے، اب چائنا نے 25 سالہ ایک معاہدہ ایران کے ساتھ کیا ہے، 5 ارب کے قریب لوگ یعنی عام شہری اس پروجیکٹ کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر سی پیک کا مسئلہ ہے، سی پیک کی وجہ سے ایران اور پاکستان بھی قریب آ رہے ہیں، چابہار کے عنوان سے بھی کچھ قربتیں بڑھ رہی ہیں، تو جتنا چائنا خطے میں اپنا رسوخ بڑھائے گا امریکہ کا ریئیکشن بھی ہوگا اور اثر رسوخ کم بھی ہوگا، اور چائنا کا یہ انداز رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی کہ وہ اقتصاد کے نام پہ آتا ہے اور اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہیں.
ترکی کے ساتھ اس وقت تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے مشرق وسطی میں؟
ترکی اس وقت بہرحال ایک جسے آپ یوں سمجھے کہ اس وقت مشرق وسطی کے عنوان سے تین اس وقت بڑے کھلاڑی جو ہے مشرق وسطی میں اور امت مسلمہ کے عنوان سے سامنے آتے ہیں. ایک ترکی ہے, ایران ہے اور سعودی عرب ہے. تو تینوں کے آپس میں بہرحال ایک رقابت جاری ہے اور تینوں اپنے اپنے انداز سے خطے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ترکی کے لیے جو مسئلہ بن رہا ہے وہ شام کے عنوان سے ہے کہ وہ ابھی تک شام کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا. عراق کے ساتھ بھی اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, ان کے جو بارڈرز کے ٹینشن ہے. پھر پی کے کے کی وجہ سے بھی ایک مشکل ہے کہ پی کے کے جو ہے وہ بعض دفعہ جو شام کے اس بارڈرز کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے, تو پھر وہ وہاں سے بھی لابنگ ہوتی ہے. تو ترکی کے لیے یہ دو ملک اس وقت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں, عراق اور شام. البتہ ترکی جو ہے وہ اگر اس طرف چلے جائیں افریقہ کی طرف تو لیبیا کے اندر اس کا رول بڑا ہے, لیکن اس طرف جو آپ دیکھیں تو ترکی ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ ان مشرق وسطی کے تین چار بڑے جو علاقے تھے جسے آپ کہہ سکتے ہیں شام, عراق, لبنان, بحرین, ان کے اندر اس کی افادیت بھی ہے. لیکن قطر میں بہرحال اس کا ایک اپنا مضبوط وہ ہے. لیکن دوسری طرف سعودی عرب نہیں پسند کرتا کہ سعودی ترکی جو ہے وہ ان عرب ممالک میں کہ جو سعودی عرب کے قریب ہے وہ زیادہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے. تو ایک جنگ جاری ہے تین ممالک کے درمیان.
یمن کی کیا صورت حال ہے؟ وہاں پر کچھ ہیومینٹیرین ورک ہو رہا ہے؟
دیکھیں یمن کے عنوان سے اس وقت یہ ہے کہ یمن کا ایک بہت اہم اور اسٹریٹجک علاقہ جو ہے مارب اب اس کے قریب پہنچ چکی ہیں یہ جو سالویشن گورنمنٹ ہے یا جس کو ہم انصار اللہ کا گروہ کہتے ہیں یا حوثی گروہ کہا جاتا ہے. انہوں نے اس وقت تقریباً مارب کو اپنے محاصرے میں لیا ہے. اور مارب بڑا اسٹریٹجک علاقہ ہے سعودی عرب کے لیے. اگر مارب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سعودی عرب بہت کچھ کھو بیٹھے گا یمن کے اندر. اور یمن کے اندر اب سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بھی اختلافات ہیں. اس وجہ سے بھی سالویشن گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج مل رہا ہے اور نیشنل سالویشن گورنمنٹ شمال سے اب جنوب کی طرف بھی مضبوط ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرونز کے ذریعے سے اور اپنے دوسرے حملوں سے اس وقت سعودی عرب کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے. یعنی ریاض میں آئے روز کوئی حملے ہو رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. تو سعودی عرب سے بھی ایک خوف زدہ قسم کی آوازیں جو ہیں وہاں سے محسوس ہو رہی ہیں. اور جنگ کے عنوان سے جب سے امریکہ نے یہ کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اس کا ایڈوانٹیج یقیناً جو ہے وہ یمن کے انصار اللہ کو اور حوثیوں کو ملے گا.
یہ تھے ڈاکٹر راشد نقوی.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب آخر میں ہم گفتگو کریں گے جہانگیر خٹک سے جن کا تعلق نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے ہے. جہانگیر خٹک صاحب, یہ بتائیے کہ سعودی عرب کی جانب امریکہ کی نئی حکومت کی پالیسی میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے, یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گی مشرق وسطی کی صورت حال میں؟
دیکھیے دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کی اپنی ایک سوچ اور ایک اپروچ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے, مشرق وسطی کے حوالے سے, اور وہ اس پر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے سے معلوم تھیں, یعنی کہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ اگر وہ الیکٹ ہوں گے تو وہ یمن میں جنگ ختم کریں گے, سعودی عرب کو وہ اسلحہ دینا بند کریں گے جو یمن کی جنگ میں استعمال ہو رہا ہے, اور سعودی عرب کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس یا جو انسانی حقوق کے بارے میں حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی سعودی عرب پر پریشر بڑھائے گا, خصوصاً جمال خشوگی کا جو قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سعودی عرب پر وہ اسلحہ بیچنا بند کر دیا جو کہ یمن جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یمن کے جو یمن کی جو جنگ ہے اس کا ایک سیاسی اور پرامن حل تلاش کرنے کے لیے ایک خصوصی نمائندہ بھی جو ہے وہ بنایا, اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, جس کا کام سفارتکاری کے ذریعے یمن کی جنگ کو ختم کرنا ہے. اور ساتھ یہ کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک رپورٹ تھی جو کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں بنائی گئی تھی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے, اس کو بھی انہوں نے ریلیز کیا. یعنی یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو کہ جو بائیڈن صاحب کی انتظامیہ نے بنوائی ہے, یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی. صرف یہ تھا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو جاری نہیں کریں گے, جو بائیڈن نے وہ جاری کر دی. لیکن جاری کرنے کے بعد جو بڑا فیصلہ سامنے آیا وہ یہ تھا, اگرچہ عام رائے تو یہ تھی, اور اس وقت بھی امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے اوپر یہ اس قسم کے کچھ تھوڑا بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن بائیڈن انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے انتہائی اسٹریٹجک اور اہم تعلقات ہیں, مشرق وسطی میں سعودی عرب امریکہ کا ایک بہت اہم اتحادی ہے, اور امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جو تعلق ہے, یہ جو قریبی ایک تعلق ہے, وہ کسی بھی صورت میں بہت زیادہ متاثر ہو. لیکن متاثر تو پھر بھی تھوڑا بہت ہوا ہے اور شاید آنے والے دنوں میں رہے گا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ایسی نہج پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر کے اس خطے کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب پر آنے والے دنوں میں جو پریشر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بڑھتا رہے گا, یمن کی جنگ کے حوالے سے بڑھتا رہے گا. لیکن جو سعودی عرب کی جائز دفاعی ضروریات ہیں, امریکہ ان کے حوالے سے بھی بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. سعودی عرب کو اسلحہ دیا جائے گا, لیکن صرف وہ اسلحہ جو اس کے دفاع کے لیے امریکہ ضروری سمجھتا ہے. تو ایک تو سعودی عرب کی بات ہو گئی, اسی طرح پھر یو اے ای اور دوسرے جو مالک ہیں ان کے حوالے سے بھی امریکہ اس وقت اپنی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کر رہا ہے. تو مجھے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں کوئی بہت بڑی ڈرامائی تبدیلیاں تو نظر نہیں آ رہی, لیکن تبدیلیاں آئیں گی ضرور اور آ رہی ہیں, اور اس میں آپ کو ہیومن رائٹس اور سفارتکاری پر ذرا زور زیادہ نظر آئے گا, شاید جنگوں پر ویسا زور نہ نظر آئے, یا جنگوں کی سپورٹ جو ہے وہ تھوڑی بہت اس میں کچھ کمی واقع ہو. ایران کے ساتھ دیکھیے, سعودی امریکہ کے لیے ایک مشکل صورتحال بھی ہے کیونکہ
ایران جو ہے وہ بالکل ایڈمنٹ ہے اس بات پر کہ جب تک آپ سینکشنز نہیں اٹھائیں گے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے. تو اس صورت میں کیا آپشنز ہیں امریکہ کے پاس؟
دیکھیے, ایران کا جو کہنا ہے اور ان کا جو مطالبہ ہے امریکہ سے کہ آپ پہلے ہم سے پابندیاں ہٹائیے پھر اس کے بعد بات ہوگی, یہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک پوزیشن ہے, اور یہ پوزیشن پہ کچھ سختی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ معاملات جب اگر بات چیت چلے گی بھی تو اس میں مجھے پیچیدگیاں کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ایک جو سوال ہے جو کہ امریکہ اور دوسرے اتحادی رکھتے ہیں اور ان کے اس کے اوپر خدشات ہیں, اور دوسرا جو بڑا میرے حساب سے مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں شاید مزید آئے, وہ میرا خیال ہے کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ہے. اگر ایران آج تیار ہو بھی جاتا ہے تو جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ میرے خیال میں کافی مشکل ہوں گے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ آپ پہلے جو اگر امریکہ دوبارہ اس ٹریٹی میں شامل ہوتا ہے جو نیوکلیئر ٹریٹی ہے یا جو معاہدہ ہے نیوکلیئر, تو اس کے ایک حصہ جو ہے اس میں جو ایران کی میزائل ریجیم ہے یعنی جو اس کا میزائل پروگرام ہے اس کو بھی شامل کیا جائے, خصوصاً جو دور تک جو نشانہ بنانے والے میزائل ہیں ان کے اسٹریٹجک جو اس کے ایسٹس ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا, اور ظاہر ہے کہ ایران کی جو بھی پوزیشن ہے میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سفارتکاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. امریکہ شاید تھوڑی بہت پابندیاں نرم بھی کر دے, لیکن اس صورت پہ کہ اگر ایران بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کرے, اگر ایران صرف اسی طرح کچھ سختی موقف رکھتا ہے تو شاید اس میں نقصان اس وقت پھر ایران کا زیادہ ہے. ایران کے لیے ایک اچھی ونڈو آف اپرچونیٹی ہے کہ جہاں پر اگر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو شاید اس خطے میں جو معاملات ہیں وہ کافی بدل سکتے ہیں. اس کا اثر یمن کی جنگ پر بھی ہو سکتا ہے, اس کا اثر شام کی جنگ پر بھی ہو سکتا ہے, اس کا اثر عراق میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی خطے کے کئی ممالک میں, لبنان پہ بھی ہو سکتا ہے, تو خطے کے کئی ممالک میں اس کا جو ہے وہ اثر نظر آئے گا. تو اس لیے ایران بہت کریٹیکل فیکٹر ہے, اور امریکہ जितनी भी पॉलिसी बनाएगा या जिस पॉलिसी पर भी अमल पैरा होगा उसका मकसद ना तो ईरान को खुश करना होगा बल्कि मकसद ये होगा कि इस इलाके में जो कुछ पैरिटी लाई जाए, कुछ तवाजुन कायम किया जाए ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम को पुरम तरीके से रोका भी जा सके और साथ ये कि इस खत्ते में जो मुख्तलिफ जंगें हो रही हैं जहां पर के ईरान बिना वास्ता या बरह रास्त जो है वो मुंसलिक है, वो शामिल है या वहां पर उसका कुछ कुछ ना कुछ किरदार है, वो मेरा ख्याल है कि वो जारी रखेगा और उसको रोकने के लिए अमरीका हर भरपूर कोशिश करेगा। और फिर अरबों के साथ जो अमरीका का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि अमरीका ये चाहेगा कि ईरान के साथ ताल्लुक हो, उस पर कुर्बान करे, बल्कि वो उसको बैलेंस करेगा मुख्तलिफ तरीकों से जिसमें कि शायद मजीद असलहा बेचना भी शामिल हो अरब ममालिक। अब देखते आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन जाहिर है कि ये एक मुश्किल सफारतकारी का दौर हो, देखा जाएगा कि क्या क्या नतीजे निकलते हैं।
यूरोपीय यूनियन ने जो कोशिश की थी मुज़ाकरात की मेज पर लाने की ईरान और अमरीका को, ईरान ने उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि नहीं। लेकिन बाज तजिया कारों का कहना यह है कि चूंकि ईरान में आइंदा एक दो महीने में इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ईरान एक मौकफ ऐसा अपना रहा है जो इंतहा सख्त नजर आए। क्या आप समझते हैं कि ये तजिया दुरुस्त है?
मेरा ख्याल है मैं काफी हद तक इस तजिये से इतफाक करता हूँ, क्योंकि जब भी ईरान में इंतखाबात होते हैं तो आप देखिए कि वहां पर जो सियासी कुव्वतें हैं वो बिल्कुल वाजे तौर पर बैठी हुई है, यानी रिफॉर्मिस्ट हैं और जो कंजर्वेटिव या हार्ड लाइन। तो रिफॉर्मिस्ट जो है वो जाहिर है कि बहुत ज्यादा खुलकर जो है वो प्रो मैं कहूँगा प्रो किसी भी मुआहदे के हक में बहुत ज्यादा आगे तक शायद सियासी तौर पर जाने की पोजिशन में ना हो, उनको भी हार्ड लाइन अख्तियार करनी पड़ती है और करनी होगी। ये हर जगह होता है, अमेरिका में देखिए इंतखाबात होते हैं तो कुछ एक सियासी बयानात एक होते हैं जब, लेकिन जब लोग हिस्सों में आते हैं तो फिर जो पॉलिसीज होती है वो तकरीबन उसमें थोड़ा फर्क जरूर होता है, 100% तो नहीं होता लेकिन फर्क थोड़ा बहुत जरूर होता है। इसी तरह ईरान में भी मेरा ख्याल है कि ये है, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ईरान के लिए दो चीजें बहुत अहम है, एक तो ये कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खत्म, बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए, वो दोबारा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं और साथ ये कि वो इस खत्ते में जो उन्होंने इतने अरसे में जो अपनी जो इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, क्या वो इसके लिए तैयार है कि वो इस इन्फ्लुएंस को जाने दें या उसका उसको कम करने के लिए तैयार हो। ये बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जो कि ईरान को करने हैं और चूंकि वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं तो जाहिर है कि ईरानियन वोटर जो है वहां पर आप देखिए पैन इस्लामिज्म का जो सोच है, यानी जो आपने अपनी सॉफ्ट और मिलिट्री पावर को हर जगह बढ़ाना है, वो वहां पर उनकी सियासत में काफी किरदार अदा करता है, क्योंकि वहां पर जो ईरानियन कॉम्परस्टी है वही अब तक जो उनका इनकलाब था और उसके बाद फिर जो सूरत हाल आज तक आई है उसमें उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उनकी कॉम्परस्टी यही तकाजा करती है कि जी हम वेस्ट के साथ साथ तो चलेंगे लेकिन हम बहुत ज्यादा कम्प्रोमाइज शायद ना करें। ये तो इस वक्त की बातें, लेकिन जब इंतखाबात होते हैं और नई हुकूमत आती है, अब बड़ा सवाल ये भी है कि कैसी हुकूमत आती है। अगर तो रिफॉर्मिस्ट आते हैं तो फिर तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हार्ड लाइनर्स आते हैं तो फिर हार्ड लाइनर्स के साथ तो शायद मामला जो है वो जाहिर है कि काफी मुश्किल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान के हवाले से गरचे एक खुशबीनी तो रखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके हवाले से एक्सपेक्टेशन फिलहाल रखना मेरा ख्याल है कि शायद कोई बहुत ज्यादा ओवर स्टेटमेंट होगी, बहुत ज्यादा आपको आप उनसे जो है उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी पेचीदा सूरत हाल है, काफी मुश्किल हालात है सिफारतकारी के लिए और ईरान की अंदरूनी जो सियासत है वो भी शायद इस वक्त उनके लीडरों के जो हाथ हैं वो सियासी तौर पर उसने बांधे हुए हैं, क्योंकि वो अगर जाते हैं तो फिर शायद वो इलेक्शन हार जाते हैं, अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर जाहिर है कि वो कुछ भी चाहे तो उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हुकूमत का जो इख्तियार है वो उनके पास नहीं होगा। मैं एक बात से काफी हद तक इतफाक करता हूँ कि इसका शायद कुछ जो वो है वजह जो है वो ईरान की अंदरूनी दाखिली सूरत हाल की।
ये गुफ्तगू कर रहे थे जहांगीर खटक। اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹویٹر اور انسٹاگرام.